بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کی 29 تاریخ 1440 ہجری کا سال، اور فروری کی 28 تاریخ 2025، ہو سکتا ہے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہو. کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج نماز مغرب کے بعد، اگر ویسے تو ظاہری طور پر باہر ابر ولود نہیں ہے، تو اگر دیکھ لیا جائے سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان مبارک کے چاند کے ثواب بھی مل جائے گا، دعا بھی حاصل ہو جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بھی بن جائیں گے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمیں ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور رمضان مبارک کی رحمتیں نصیب فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث بیان فرمائی. اس میں متعدد باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بارے میں اور اس کے متعلقات وہ بیان فرمائے. مختصر اسی ہی پر بات کرنی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہمیں خطبہ دیا. فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم مبارک، کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک شہر کہتے ہیں مہینے کو، اور عظیم بڑا مہینہ یعنی عظمت کے لحاظ سے، جس کسی چیز میں یا وقت میں یا دن اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالی عظمت اور برکت عطا فرما دیں تو وہ عظیم ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کو عظیم قرار دیا. میں اور آپ کسی چیز کو عظیم قرار دیں تو اس کی عظمت اتنی نہیں بڑھے گی جتنی اللہ اور اللہ کے رسول کسی دن اور رات یا لمحے یا جگہ کو عظیم قرار دیں. تو فرمایا شہر عظیم اور مبارک بھی، کہ برکت والا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. انا انزلناه في ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر, تو اس بات اس کی طرف اشارہ ہے. اور پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریدہ, کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرض قرار دیا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, قرآن مجید کی آیت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے کو پائے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے لیے متعدد عبادات رکھی ہیں, کچھ جسمانی ہیں, مثال کے طور پر نماز وہ بدنی عبادت ہے کہ انسان جب تک اس کو نماز کو ادا نہیں کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوتی ہے, حتیٰ کہ اگر اپنی زندگی کے اندر کوشش بھی کرے کہ میں نمازوں کا فدیہ ادا کر دوں تو نہیں کر سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ اگر انسان یہ کوشش کرے کہ میری جگہ پہ کوئی دوسرا نماز پڑھ لے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے اور وہاں جا کر کہے کہ بھئی میں نے وہاں اتنی نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے. کچھ دو ہفتے پہلے شاید ایک صاحب وہ عمرہ پہ جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے دریافت کیا کہ میرے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو کیا وہاں ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا بیت اللہ میں؟ تو میری وہ سابقہ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں وہ ایک نماز پڑھنے سے وہ پورا حساب برابر ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا, آپ نے بھی حج اور عمرے کیے تھے اور صحابہ کرام نے بھی متعدد کیے, تو ان کے لیے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ کچھ نمازیں وہاں بیت اللہ میں پڑھ لیں اور باقی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئیں. ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اسلام میں. دو ہی طریقے ہیں, یا تو وقت پر ادا کرے یا بعد میں قضا کرے. اگر زندگی میں قضا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو لکھنا, وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ اتنی فرض نمازیں باقی ہیں, میرے ترکہ میں سے ون تھرڈ میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اور اسی طرح دوسری جو عبادات ہے وہ بدنی ہے, رمضان مبارک روزے ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان خود روزے رکھے تو اس کے ذمہ سے ساقط ہوں گے, اگر نہیں رکھے گا تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ہاں وہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کر جائے کہ میرے ذمہ اتنے مہینوں کے یا اتنے دنوں کے روزے فرض ہیں تو اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. زندگی میں صحت ہے یا زندگی برقرار ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے انسان کا ما سوائے کہ وہ روزہ رکھے, یہ بدنی عبادت ہے. تو اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا. اور پھر آگے شاہ فرمایا وقیام لیلہ تطوعا, کہ اس کے رات کی عبادت, رمضان مبارک کی رات کی عبادت, اس کو تراویح بولتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسنون قرار دی ہے. اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک میں پورا مہینہ, کچھ سنتیں ہیں اس سے متعلق, وہ مستقل پورا رمضان مبارک میں تراویح پڑھنا یہ مسنون ہے, چاہے کسی نے روزہ رکھنا ہو یا نہ رکھنا ہو. بعض اوقات کسی کا عذر کی وجہ سے, کوئی شرعی عذر ہے, وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو تراویح پھر بھی اس کے لیے مسنون ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ 20 رکعت کی تراویح سنت ہے, اس سے کم پیش نہیں, 20 رکعت. اور تیسری سنت یہ ہے کہ پورا رمضان مبارک میں قرآن مجید کا سننا, یہ مستقل الگ سے سنت ہے, یعنی اول سے آخر سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک قرآن مجید کو سننا، یہ تراویح کے اندر مستقل یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو اس میں تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے کہ بعض حضرات کبھی ایک مسجد میں جاتے ہیں، کبھی دوسری مسجد میں جاتے ہیں، کبھی کسی نے آٹھ پڑھ لی، کبھی کسی نے نہیں پڑھی، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس طرح ان کا قرآن مجید پورا سماعت نہیں ہوتا ہے، تو یہ سنت تو ان سے چھوٹ ہی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس مسجد میں آپ نے پہلے دن تراویح پڑھی ہے تو آخر تک اسی مسجد میں آپ پڑھیں، ادھر ادھر گھومتے نہ پھرا کریں کہ بھئی پوری جتنے بھی شہر کی مسجدیں ہیں تو روزانہ کسی ایک مسجد میں چلے گئے، کبھی دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اصل میں ہمارے ساتھ ایک المیہ پیدا ہو گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہر چیز میں ہم نے مزہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اچھی بات ہے، جو اچھا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، کوئی کسی کو ضروری تھوڑی کہتا ہے کہ آپ خاص مسجد میں ہی پڑھو جا کے، لیکن جس مسجد میں تراویح شروع کی ہے تو اسی مسجد میں ہی پوری کرو تاکہ قرآن مجید پورا سننے کی ایک سنت ادا ہو جائے۔ بلا وجہ نہیں جو ہے اس طرح اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اصل اس میں پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ خالی مزے لینے کے لیے مسجد میں گھوم پھر رہا ہے، اور اخلاص نہیں ہے، اور ادھر ادھر جا رہا ہے، کبھی کہاں چلا گیا کبھی کہاں چلا گیا، تو یہ ایک قسم کا اپنے ساتھ میرا خیال ہے کہ مذاق ہو جاتا ہے قرآن مجید کے ساتھ بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اول سے آخر اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کی سماعت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ اس ماہ مبارک کے اندر کسی نے کوئی نیکی کی اور ایک نفل کی نیکی کی، نفل پڑھا، کوئی نیکی کوشش بھی کیا، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے فرض کو ادا، مثال کے طور پر دو نفل پڑھ لیے، گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دو فرض جو ہے رمضان مبارک میں ہو گئی، یعنی جو نفل ہے وہ فرض کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرض کی اہمیت آپ یوں لگائیے کہ اگر انسان پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، پوری زندگی نفل پڑھتا رہے، تو دو فرضوں کے برابر اس کی پوری زندگی کے نفل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک میں کتنی جو ہے اس میں فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ٹائم ہو گیا ہے اس کا، زور کا 2 منٹ باقی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کہ جو کوئی نفلی عبادت پڑے گا تو اس کے لیے فرض کے درجے کو اس کا ثواب مل جائے گا، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اب اس میں روزہ افطار کرنے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ فضائل بیان فرمائے، اس میں پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ شخص جو روزہ افطار کروا دیتا ہے کسی اللہ کے لیے، کوئی بھی بندہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بغیر اجر تھوڑے کیے ہوئے، کہ بندہ نے کسی کے روزہ افطار کروایا اس کا اجر تھوڑا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ اس کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی بخشش بھی فرما دیتے ہیں، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جس کے پاس یہ وسعت نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر کوشش کر لو، کہ کوئی کھجور کے ساتھ یا لسی کے گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کر دو, اس کو بھی یہی اجر و ثواب مل جائے گا, تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ چار کام تم نے اس میں کثرت کے ساتھ کرنے ہیں, ایک استغفار, اور دوسرا کلمہ طیبہ کا ذکر, اور تیسرا جنت کو مانگنا, اور چوتھا جہنم سے پناہ مانگنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے ساتھ, ایک کام تو انسان کر ہی لے تو انشاءاللہ اس کا رمضان جو اس کا مقصد ہے اصل تقویٰ وہ حاصل ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو اول سے آخر تک بچا لے, بس کوشش کر لے, اپنے ساتھ یہ عزم کر لے کہ میں نے پوری زندگی اللہ کی بہت نافرمانی کر لی, بس اس رمضان میں میں کوشش کروں گا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, کسی کی تکلیف نہیں پہنچانی ہے, کسی کو کوئی اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا ہے. تو امید ہے کہ انسان کا یہ رمضان مبارک باقی رمضان سے بہتر گزر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی تمام برکتیں اور رحمت نصیب فرمائے, اور اپنی رضا کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.